السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کے میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ جاپان کے دوسرے بڑے شہر اوساکا میں آنے والے 6.1 شدت کے زلزلے سے اب تک 3 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اور وسطی امریکہ کے ملک گوئٹمالا نے ان تقریباً 200 افراد کی تلاش ترک کر دی ہے جو اس مہینے کے شروع میں آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ امریکی ریاست ہوائی کے بڑے جزیرے کے رہائشیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں اور دروازے کھڑکیاں بند رکھیں، جہاں اس سے پہلے اتوار کے روز کلیووا آتش فشاں سے مزید لاوا اور راکھ اگلنا شروع ہو گئی تھی۔ امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں ایک آرٹ فیسٹیول کے دوران فائرنگ سے 22 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ایک مبینہ حملہ آور مارا گیا ہے۔ شام کے مشرقی علاقے میں کیے جانے والے ایک فضائی حملے میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے حامی لگ بھگ 40 غیر ملکی جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور امریکی ایوان نمائندگان متوقع طور پر اس ہفتے امریکی امیگریشن قانون میں بڑی اصلاحات کے لیے ووٹنگ کر رہا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ لمحے کے بعد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ جاپان کے دوسرے بڑے شہر اوساکا میں آنے والی 6.1 شدت کے زلزلے سے اب تک 3 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق زلزلہ پیر کی صبح لگ 8 بجے اس وقت آیا جب سڑکوں پر دفاتر جانے والوں کا ہجوم تھا۔ جاپان کے محکمہ موسمیات نے زلزلے کی شدت پہلے 5.9 بتائی تھی، جسے بعد ازاں 6.1 کر دیا گیا۔ محکمہ کے مطابق زلزلے کا مرکز اوساکا شہر کے نزدیک ہی تھا، اور اسی وجہ سے شہر میں زیادہ نقصان ہوا ہے۔ زلزلے کے باعث شہر کے کم از کم ایک گھر میں آگ لگ گئی، کئی مقامات پر سڑکیں ٹوٹ گئیں، اور زیر زمین گزرنے والی پانی کی پائپ لائنیں پھٹ گئیں۔ جاپان کے سرکاری ٹی وی NHK کے مطابق زلزلے کے باعث دیواریں گرنے سے 2 افراد کی موت ہوئی ہے، جبکہ ایک بزرگ شہری بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ زلزلے کے بعد سونامی کا کوئی انتباہ جاری نہیں کیا گیا۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے کہا ہے کہ حکام زلزلے سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگا رہے ہیں، اور ان کی پہلی ترجیح شہریوں کی حفاظت یقینی بنانا ہے۔ ان کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں ہماری ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے، اور حکومت اس کے لیے تعاون کر رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے درست اور حقیقی اطلاعات حاصل کی جائیں اور تباہ حال افراد کی جانیں بچائی جائیں۔ حکومت عوام کو درست معلومات فراہم کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ان تینوں نکات کے بارے میں ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وسطی امریکہ کے ملک گوئٹمالا نے ان تقریباً 200 افراد کی تلاش ترک کر دی ہے جو اس مہینے کے شروع میں آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ عہدیداروں نے فیوگو آتش فشاں سے ہونے والی 110 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ آتش فشاں سے ہر گھنٹے میں 4 یا 5 کمزور دھماکے ہو رہے ہیں، جس سے نکلنے والی راکھ فضا میں 1000 میٹر تک پھیل رہی ہے۔ آفات سے نمٹنے والے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز لاوا اگلنے سے 10 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، جن سے 3,265 لوگ علاقے سے انخلا کر گئے ہیں۔ امریکی ریاست ہوائی کے بڑے جزیرے کے رہائشیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں اور دروازے کھڑکیاں بند رکھیں، جہاں اس سے پہلے اتوار کے روز کلیووا آتش فشاں سے مزید لاوا اور راکھ اگلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس آتش فشاں سے ایک ماہ پیشتر لاوا اگلنا شروع ہوا تھا، جس نے 2400 ہیکٹر زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور 467 گھر تباہ ہو گئے، جن میں ہوائی کاؤنٹی کے میئر ہیری کم کا گھر بھی شامل ہے۔ امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں ایک آرٹ فیسٹیول کے دوران فائرنگ سے 22 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ایک مبینہ حملہ آور مارا گیا ہے۔ حکام کے مطابق اتوار کو یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ نیو جرسی کے شہر ٹرینٹن میں پیش آیا، جہاں رات بھر جاری رہنے والے آرٹ فیسٹیول کے دوران 2 متحارب گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ پولی کا کہنا ہے کہ آرٹ آل نائٹ کے عنوان سے ہونے والا فیسٹیول ختم ہونے کے قریب تھا جب رات تقریباً 2:45 وہاں دو افراد نے فائرنگ کر دی۔ پولیس نے بتایا ہے کہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت 33 سالہ تہاج ویلز کے نام سے ہوئی ہے جو مبینہ طور پر فائرنگ میں ملوث تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان متوقع طور پر اس ہفتے امریکی امیگریشن قانون میں بڑی اصلاحات کے لیے ووٹنگ کر رہا ہے۔ اسی اثنا میں ٹرمپ انتظامیہ نے بغیر دستاویزات کے تارکین بچوں کو ان کے والدین سے جدا کرنے کا دفاع کیا ہے۔ ایک زمانے میں یہ کارروائی شاذ و نادر ہوتی تھی، لیکن وفاقی اہلکار اب معمول کے طور پر ان خاندانوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں جو سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوتے ہیں۔ مئی کے مہینے میں پورے ہونے والے 6 ہفتے میں تقریباً 2,000 بچوں کو ان کے خاندانوں سے علیحدہ کیا گیا۔ یہ بات انتظامیہ کے عہدیداروں نے پچھلے ہفتے بتائی ہے۔ اور افغانستان میں امن کے لیے مارچ کرنے والے درجنوں افراد پیر کو دارالحکومت پہنچے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق تقریباً 38 دن کے پیدل سفر کے دوران امن کارکنوں نے لگ بھگ 700 کلومیٹر کا سفر طے کیا، اور جب وہ کابل پہنچے تو نعرے لگا رہے تھے کہ ہمیں امن چاہیے اور جنگ بند کرو۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک میں کافی خون بہ چکا ہے اور اب افغان امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کی طرف سے طالبان کے خلاف کارروائیاں روکنے اور جنگ بندی کے اعلان کے بعد طالبان نے بھی عید الفطر کے موقع پر 3 روز تک سرکاری فورسز پر حملے نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگرچہ صدر اشرف غنی نے عید کے موقع پر حکومت کی طرف سے جنگ بندی میں یک طرفہ طور پر توسیع کا بھی اعلان کیا، لیکن طالبان کی طرف سے مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ افغانستان میں اس عارضی جنگ بندی کے بارے میں پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ امن کے جس سفر کی شروعات ہوئی ہیں ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ جی السلام علیکم اشتیاق۔
جی وعلیکم السلام۔
اچھا، آپ نے کچھ انٹرویوز کیے ہیں اسلام آباد میں کے قریب جو کچی بستیاں ہیں وہاں کے افغان مہاجرین سے، تو اس بارے میں کچھ بتائیے گا ہمیں۔
جی، افغانستان میں جب امن کی بات ہوئی اور صدر اشرف غنی نے گزشتہ ہفتے اپنے طور پر جنگ بندی کی پیشکش کی، تو اس کا طالبان کی طرف سے کچھ حد تک مثبت جواب ملا، اور وہ 3 دن کی جنگ بندی تھی جو عید پر تھی، اس کو عمومی طور پر سراہا جا رہا تھا۔ خود جو افغان حکومت ہے اس نے بھی اس کو سراہا، اور پھر عید کے موقع پر یہ دیکھا گیا کہ طالبان ملک کے مختلف شہروں میں افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سے گلے ملتے ہوئے، ان سے تصویریں بناتے ہوئے دیکھے گئے، تو اس کا خیر مقدم کیا جا رہا تھا۔ اسلام آباد کے قریب جو ایک کچی بستی ہے، افغان کچی بستی، وہاں پر جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کی پیش رفت تھی، اور انہیں اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ اس بستی میں مقیم ایک جو افغان مہاجر تھے گلاب خان، ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے، اور ان کو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جنگ بندی کی جو میں توسیع ہے وہ مزید کی جائے۔
ادھر بھی لوگ خوش تھے، ادھر بھی خوش ہے، اور دعا بھی آرزو بھی یہی ہے کہ اللہ افغانستان میں امن لائے، اور کوشش بھی یہ ہونا چاہیے طالبان ہو پائے یا حکومت والا ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ مذاکرات جاری رکھے اور افغان مشکلات جو ہے اس کا کوئی حل نکالے، اور امن باتیں جو ہے نا اس کو بند نہیں کرنا چاہیے، اور سیز فائر بھی جو ہے یہ بھی بڑھنا چاہیے۔ اور بھی صدر اشرف غنی نے تو اچھا کیا، بولا کہ 10 دن اور بھی ہم مطلب سیز فائر کریں گے، تو طالبان لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی تو افغان ہے نا، افغانستان کا ہے، وہ بھی یہ بولے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے 10 دن کیا، ہم 20 دن کریں گے، اگر آپ جنگ نہیں چاہتے تو ہم بھی نہیں چاہتے ہیں۔
جی، گلاب خان کی آواز تھی۔ جی، مزید لوگوں سے بھی آپ نے بات کی ہے؟
جی، اسی ہی بستی میں جو کہ ایک بڑے گھروں سے کچھ فاصلے پر جو کچے مکانات ہیں، ان میں مقیم محمد ایوب نے جو وائس آف امریکہ سے گفتگو کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں امن ہو اور وہ پھر اپنے ملک جا کر وہاں رہ سکیں۔
جی،
امید اچھا ہے کہ وہ جائے تو اچھا ہے، اپنی خاک اپنی مٹی پہ زندگی گزارتے، اپنے گھر پہ گزارتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدا را آپ اس میں صلح کر دو، امن کے لیے کوشش کریں، حتیٰ یہ پاکستان بھی کوشش کرے گا تو کچھ بیچ میں آئے گا، اکیلے میں اس سے نہیں ہوگا۔ بیچ میں دو بندوں کے جب لڑائی ہوتا ہے ایک بیچ میں ہوتا ہے تبھی کچھ حل ہو جاتا ہے.
جی یہ محمد ایوب کی آواز تھی. جی جناب. جی
اسی بستی میں ایک جو افغان مہاجرین ہے جس میں لگ بھگ 2000 خاندان رہتے ہیں, وہاں عبد الحمید ایک سرکردہ رہنما ہے افغانوں کے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ خبر سامنے آئی اور انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھی تو انہیں پہلے یہ اس کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا, لیکن اب انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے.
جی
الحمدللہ یہ جو ہم نے سنا ہے لیکن ہمیں یہ حقیقت بھی معلوم نہیں ہوتا تھا, لیکن ہمارے آنکھوں سے آنسو آئے بڑی خوشی سے کہ یعنی دو مسلمان بھائی آپس میں صلح کر رہے ہیں, اور اتنے عرصے کے بعد ہر جگہ میں ہر ایسے کوئی گھر نہیں ہوگا جہاں پہ کوئی مرا نہیں ہو, جس گھر میں یتیم نہ ہو, جس گھر میں بیوہ نہیں ہو. یہاں میں بڑا خوشی ہوا ہے اور خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے دل میں. اللہ ہی اسے سچ کر دے, یہی تو ہمارا آرزو ہے اور ہمارا تمنا ہے کہ اسے توسیع کرے اور زیادہ کرے تاکہ لوگوں کی دلوں میں یقین آ جائے کہ کچھ ہو رہا ہے.
جی یہ عبد الحمید کی آواز تھی. جی اشتیاق,
تو آپ نے اور جس طرح ہمارے سامعین نے سنا کہ اگرچہ یہ کچی بستی میں رہنے والے افغان مہاجرین ہیں لیکن ان کی آواز میں ام کی جو خواہش تھی ان کے الفاظ میں, اور یہی جو الفاظ ہیں یہی ام کی طاقت بن سکتے ہیں. تو اگرچہ افغانستان میں اب جبکہ 3 روزہ جنگ بندی 17 جون یعنی کل رات کو ختم ہوئی, اس کے بعد طالبان نے حملے دوبارہ شروع کر دی ہیں, لیکن نہ صرف افغان حکومت اس یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے, جب صدر اشرف غنی نے مزید اس میں جنگ بندی میں توسیع کا فیصلہ کیا تھا تو اس کی امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتھنیو گوترس نے بھی اس کا خیر مقدم کیا تھا, اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب اس ملک میں امن ہونا چاہیے اور اس میں عالمی برادری جو خاص طور پر اقوام متحدہ وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے.
بے شک امن ناگزیر ہے اور ہونا چاہیے, اور خطے میں کوششیں جاری ہیں امن کے لیے, اور خدا کرے کہ یہ کامیاب ہوں. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ محمد اشتیاق تھے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے, جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اس دوران انہوں نے ان لوگوں کے ساؤنڈ بائٹس بھی آپ کو سنوائے, ان کی آوازیں سنوائیں جن سے انہوں نے گفتگو کی تھی. تو خالد حمید اب فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتا ہے. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نادرا پر وقت سے پہلے ووٹرز کا ڈیٹا لیک کرنے کا الزام عائد کیا ہے. نادرا اس الزام کو رد کر رہا ہے. اس موضوع پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
پل ڈاٹ یعنی پاک انسٹیٹیوٹ فار لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ الیکشن سے پہلے ووٹرز کا ڈیٹا لیک ہونا ایک سنجیدہ معاملہ ہے جس کے الیکشن پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں.
دو پہلو ہیں اس کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نادرا الیکشن کمیشن کی ایک کمیشنڈ ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے, یعنی ان کو ایک بطور کانٹریکٹر کے انہوں نے ہائر کیا ہے, اور وہ کوئی بھی ڈیٹا خود سے کسی کو نہ دے سکتے ہیں نہ ریلیز کر سکتے ہیں. وہ ڈیٹا دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو, اور اب یہ الیکشن کمیشن کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو قوانین کے تحت جس کو چاہیں قانون کے مطابق دیں یا نہ دیں, یہ ان کا معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیٹا ایسا ریلیز کر دیا ہے جو دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں ایک پارٹی کو ایڈوانٹیج دیتا ہو تو پھر تو یہ اور بھی زیادہ سیریس بات ہے. میں نے چونکہ ابھی ان ڈیپتھ اس کو انالائز نہیں کیا کہ وہ کیا ڈیٹا ہے جو ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ریلیز کیا ہے, میں کہہ نہیں سکتا, لیکن کسی بھی قسم کا ڈیٹا اگر انہوں نے بغیر الیکشن کمیشن کے انسٹرکشن کے ریلیز کیا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے.
احمد بلال کہتے ہیں کہ نگراں حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے کی فوری طور پر تحقیقات کرے,
لیکن جب تک یہ تحقیق مکمل نہ ہو جائے میرے خیال میں انصاف کا تقاضا یہی ہوگا کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کم از کم اپنے عہدوں سے حلق ہو جائیں, کیونکہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے. الیکشن زیادہ دور نہیں ہے, تو ایسے موقع پہ ایک ایسا سینسیٹیو معاملہ جو الیکشن کی کریڈیبلٹی کو کوشچنیبل کر سکتا ہے, میرے خیال میں اس کو سیریسلی لیا جانا چاہیے. اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ دادرا, چونکہ ان کے ماتحت آتی ہے, کہ وہ اس کی فوری طور پہ تحقیق کر کے فیصلہ کریں.
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرٹری کنور دلشاد کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کے الزام کو تسلیم کرنا اور نادرا کو خط لکھنا ایک مثبت قدم ہے.
تو الیکشن کمیشن پاکستان نے بڑا اچھا قدم اٹھایا, بڑا خوشیاں قدم پہلی دفعہ اٹھایا کہ انہوں نے نادرا سے جواب طلبی کر لی اور یہ کہا کہ ہماری اطلاع کے مطابق آپ نے ڈاٹا لیکس کیا ہے, جبکہ نادرا کل سے باقاعدہ تردیدیں کر رہا ہے کہ یہ تمام تحریک انصاف کے الزامات کو مسترد کرتا چلا جا رہا تھا. لیکن آج الیکشن کمیشن پاکستان نے بٹوین دی لائن یہ کیا کہ انہوں نے تحریک انصاف کے موقف کو تسلیم کر لیا اور نادرا کو چارج شیٹ کر دیا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک سکینڈل پیدا ہو جائے گا. وہ لیک یہی ہوا ہے کہ ہمارے انتخابی فرشتے, انتخابی فرشتوں سے زیادہ ان کے پاس ڈاٹا کوئی نہیں ہے, وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو, امیدواروں کو, انہوں نے وقت سے پہلے ہی ان کو اس کی ڈاٹا سافٹ کاپیاں دے دی. انہوں نے نواز شریف کے خاص آدمیوں کو دیا, جس سے ان کو فائدہ پہنچے گا کہ ہمارے ووٹرز کہاں ہیں, کدھر. ان کا بڑا ہوم ورک کیا ہوتا ہے
جی.
اور اس قدر اتنا بہت بڑا ہو گیا ہے, اس پر پرائم منسٹر کو بھی ایکشن لینا چاہیے. اور یہ معاملہ, اب یہ بات بہت آگے تک جائے گی. اور ڈاٹا بڑا سیریس ہوتا ہے, ڈاٹا تو دے دیا گیا ہے جس پارٹی کو, وہ تو اپنی مرضی کے مطابق اس کو سارا سیٹ اپ کرے گا, لے آؤٹ تیار کر لے گا.
یہ تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرٹری کنور دلشاد. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی سیاست ملک کے دوسرے علاقوں سے ہمیشہ مختلف رہی ہے اور یہاں ہوا کے مخالف سمت میں جانے کا رجحان ہے. بڑی سیاسی جماعتوں کو یہاں سے کبھی زیادہ نشستیں نہیں ملیں. 30 سال سے اس شہر پر ایم کیو ایم کا راج تھا, لیکن اس بار نتائج مختلف آنے کی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے انتخابی امیدواروں سے بات کی ہے, ان کی رپورٹ.
60 کی دہائی میں ہوئے الیکشن میں جب ملک بھر میں ایوب خان کو کثیر تعداد میں ووٹ ملے تھے, کراچی فاطمہ جناح کے ساتھ تھا. 70 کی دہائی میں بھٹو کی مقبولیت عروج پر تھی, لیکن کراچی میں مذہبی جماعتیں کامیاب ہوئیں. 80 کی دہائی میں اور اس کے بعد مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی حکومتیں بناتی رہیں, لیکن کراچی میں ایم کیو ایم کا راج رہا. 30 سال یہی نقشہ رہا, لیکن ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے قومی سیاست سے کٹ جانے اور پھر الیکشن کے بائیکاٹ کے بعد صورتحال بدل چکی ہے. ایم کیو ایم پاکستان میدان میں ہے, لیکن کیا وہ پہلے کی طرح نشستیں جیت پائے گی؟ کراچی کے ووٹر الجھن کا شکار ہیں. ایم کیو ایم کی مخالف سیاسی جماعتیں کراچی میں بازی پلٹانے کی کوشش کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کی شہلا رضا اس بار NA 243 سے امیدوار ہیں, جو روایتی طور پر ایم کیو ایم کا حلقہ تھا, لیکن اس بار عمران خان بھی یہاں امیدوار ہیں. شہلا رضا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے عوام کو اس بار سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے.
ان لوگوں کے ساتھ چلیں گے جو 3 سال پہلے جنہوں نے کہا کہ ہم بہت ننھے منے سے تھے, ہمیں ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ الطاف بھائی برے تھے اور رو رو کے اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرنے کی کوشش کی, ان کے ساتھ چلیں گے, یا ان کے ساتھ چلیں گے جنہیں 22 اگست کے 3 دن بعد پتہ چلا کہ الطاف حسین کیسا شخص تھا, یا ہمارے ساتھ چلیں گے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کراچی والوں کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے آ کے بھتہ چندہ مانگا ہے یا فطرہ مانگا ہے.
رشید گوڈیل ایم کیو ایم کے سابق رہنما ہیں. اس بار وہ الیکشن تو نہیں لڑ رہے, لیکن ان کی ہمدردیاں تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو ماضی میں اس لیے نقصان ہوا کہ ووٹرز نے مرکزی دھارے کی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیے. اس بار یہ شہر قومی سطح کی پارٹی کو ووٹ دے گا.
کراچی میں ایم کیو ایم جیتتی تھی اور حکومتیں بناتی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ, تو کراچی کو اس کا حصہ نہیں ملتا تھا اور کراچی والوں کی محرومیاں بڑھ رہی تھی. اب کراچی والوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے, جو ایم کیو ایم کا یہ سارا کچھ ہوا ہے اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا ہے, میجورٹی سے ہم ملتے ہیں, کارکنوں سے ملتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, تو ان کا ویو یہ ہے کہ کراچی فیڈرل پارٹی کے ساتھ جائے گا اور کراچی میں ایک نیا گروپ بھی ہے پی ایس پی کا, شاید اس پہ بھی جائے. تو کراچی میں اس دفعہ رزلٹ مختلف ہی ہوں گے.
سماجی رہنما جبران ناصر 2013 میں کراچی کے حلقے 250 سے الیکشن لڑے تھے اور صرف 253 ووٹ حاصل کر سکے تھے. یہ حلقہ اب NA 247 بن گیا ہے اور جبران ناصر ایک بار پھر امیدوار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اس لیے نوجوانوں کو آگے آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے.
سیاسی پارٹیز میں آپس میں اتنی ٹوٹ پھوٹ ہے کہ وہ اپنی قیادت نہیں ڈھونڈ پا رہے, تو وہ شہر کی قیادت کیا کریں گے؟
तो ये अच्छा मौका है और ये सही मौका और ये सही वक्त है शहर के नौजवान पढ़े लिखे लोगों का जो टैक्स देते हैं, जो करप्शन नहीं करते, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जो डुअल नेशनल नहीं है, जिन्होंने बैंक का डिफॉल्ट नहीं किया हुआ, कोई लोन नहीं लिया हुआ, कि वो सियासत के अंदर आए। माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान है, अपना हक अदा करें।
हरीफ जमातों और उम्मीदवारों के बरक्स एमकेएम के रहनुमाओं को यकीन है कि कराची उनका है और वो पहले की तरह कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन गैर जानिबदार तजिया कारों का ख्याल है कि एमक्यूएम को वोट और नशिस्तें कम मिलेंगी। मुबशिर अली जैदी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
ट्रंप इंतजामिया ने इमिग्रेशन के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिसके तहत गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल होने वालों के नाबालिग बच्चों को उनके खानदानों से जुदा करके अलग कैंपों में रखा जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस में इमिग्रेशन का नया बिल भी मुतनाज़ बहस का शिकार है। इमिग्रेशन का मसला इस हफ्ते वाशिंगटन के सियासी माहौल पर छाया रहेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार माइकल बाउमैन की तफसीली रिपोर्ट असद नज़ीर की ज़बानी।
माजी में ऐसा कभी कभार होता था कि सियासी पनाह लेने की खातिर अमरीका में दाखिल होने वाले खानदानों के बच्चों को उनके वालदेन से अलग कर लिया जाता था, मगर पिछले दिनों इस कानून पर सख्ती से अमल दरामद शुरू हो गया है। सिर्फ टेक्सास में वॉलमार्ट के स्टोर में तकरीबन 2000 कमसिन बच्चों को आर्जी तौर पर रखा गया है। ये वो बच्चे हैं जिनके वालदेन के इमिग्रेशन के मामलात तय नहीं हुए हैं। बहुत से लोग इस कानून पर इस कदर सख्ती से अमल दरामद पर एतराज़ बल्कि एहतजाज कर रहे हैं।
This is horrifying and we're taking kids as young as 4 months I saw, 1-2 years old. That's an
ये बेहद खौफनाक है। हम 4 माह के शीरखार बच्चों तक को उनकी माओ से जुदा कर रहे हैं। मैंने 1-2 साल के बच्चे खुद अपनी आँखों से देखे हैं। ये सरासर जुल्म है। मियामी के आर्च बिशप थॉमस वेंस्की कहते हैं,
The policy is designed to frighten the parents by taking away their kids, traumatizing the kids.
इस पॉलिसी का मकसद यह है कि वालदेन से बच्चों को छीनकर उनको डराया जाए और बच्चों को अजियत पहुंचाई जाए। फेडरल एजेंट्स ये समझते हैं कि वो उन लोगों को रोक रहे हैं जो सियासी पनाह लेने का अपना इंसानी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीका में इमिग्रेशन के मसले को कौमी सलामती के नुक्ते नज़र से देखना चाहिए। गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने वालों में से अक्सर का ताल्लुक जराइम पेशा ग्रोहों से होता है। वाइट हाउस का मौक़िफ़ है कि फिल वक्त कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया है। सदर ट्रंप का कहना है,
The children can be taken care of quickly, beautifully and immediately.
बच्चों की निगहदाश्त फौरी तौर पर बहुत अच्छी तरह की जा रही है। ये वही कानून है जो डेमोक्रेट्स ने इस मुल्क में नाफिज किया था। इमिग्रेशन और कानून के कुछ माहिरीन का ख्याल है कि मौजूदा इंतजामिया इमिग्रेशन कानून की जो तौजीह पेश कर रही है उससे पहले किसी इंतजामिया ने इस तरह की ताबीर पेश नहीं की थी। हिज्ब मुखालिफ डेमोक्रेट्स भी इस तरह की कार्रवाइयों की मजम्मत कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में अकलियती पार्टी की कायद नैन्सी पेलोसी कहती हैं,
In the world, there's a recognition that people can seek asylum.
सारी दुनिया सियासी पनाह के हक को तस्लीम करती है, लेकिन इस वक्त अमरीका इससे मुनकर नजर आ रहा है। ऐवान नुमाइंदगान में इस हफ्ते इमिग्रेशन के बारे में नए बिल पर राय शुमारी मुतवक्को है। रिपब्लिकन नुमाइंदे कार्लोस कर्बेलो कहते हैं,
We said from the beginning, we want the House to debate immigration reform in a serious meaningful way.
हमने शुरू में कहा था कि ऐवान में इमिग्रेशन इस्लाहात पर बामाने और संजीदा बहस की जाएगी और हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1 अर्शे के बाद इस जानिब अब तवज्जो की गई है। रिपब्लिकन पार्टी के सामने इस वक्त इनके अपने 2 बिल जेरे गौर हैं। तहम इन दोनों बिलों में उन लाखों बच्चों का मुस्तकबिल तय होना है जो अपने वालदेन के हमराह गैर कानूनी तौर पर अमरीका में आबाद हैं। इसके साथ इमिग्रेशन के कानून में तब्दीलियां और अमरीकी सरहदों की सिक्योरिटी भी जेरे गौर है। ताहम अभी तक ये वाज़े नहीं हो सका है कि अगर इन बिलों पर वोटिंग हुई तो क्या इन्हें इतने वोट मिल सकेंगे कि ये बिल मंजूर हो जाएं। असद नज़ीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
ईद के दिन कंट्रोल लाइन के आर पार बसने वाले बहुत से कश्मीरी खानदान एक दूसरे से मिल तो नहीं सके, लेकिन दोनों हिस्सों की 2 मकबूल गुलकाराओं ने एक साथ हमारे प्रोग्राम कुछ तो कहिए में शिरकत की। श्रीनगर से ये شرکا ہیں، شہناز عزیز نے ان سے گفتگو کی ہے۔
عید آئی رس رس عید کا وسوان، عید کا وسوان، عید آئی رس رس عید کا وسوان، عید کا وسوان۔ السلام علیکم، میں ہوں مہنیت سعید۔ امید کرتے ہیں کہ یہ عید ہم سب کے لیے امن کا اور خوشیوں کا پیغام لے کے آئے، آمین۔
چن چن دے سامنے آ گیا، چن چن دے سامنے آ گیا، میں دعا تو صدقے جاوا سونیو، ہیریو عید مبارک، سونیو عید مبارک۔ نیمیں ڈر دن مکھڑا لکا لیا، نیمیں ڈر دن مکھڑا لکا لیا، پپلا دیوی نگامانی اڑیے سیلیے عید مبارک، نیڑیے عید مبارک۔
چھوٹے جب آپ تھے، سب سے اچھی عید کی یاد بتائیے محمد۔
سب سے زیادہ ایکسائٹنگ ہوتا تھا کہ عیدی کا ویٹ کرتے تھے، جتنے بھی ہمارے ماموں لوگ، سب خالو، سب جو بھی آتے تھے، بس عیدی کا ویٹ کرتے رہتے تھے، نئے نئے کپڑے پہننے کا انتظار کرتے تھے۔ بٹ اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گی کہ شاید 10 سال کے بعد میں آج کے ٹائم کو یاد کروں گی، تو میں یہ سوچ لے کے چلتی ہوں کہ ابھی جو وقت ہے ہمارے پاس، اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں، گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہیں، اور بس وہ میموریز کو چیریش کرتے ہیں۔ بٹ ہمیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، بس اس میں خوش ہونا چاہیے اور انہیں اچھی یادیں بنانی چاہیے۔
یہ بات بالکل صحیح ہے۔ تو بانو، آپ بتائیے کہ آپ کو اپنی سب سے اچھی عید کون سی یاد ہے؟
بالکل صحیح کہہ رہی تھی ہے کہ عیدی کا انتظار ہوتا تھا بچپن میں، کہ بھائی ماموں چاچو سے، خالہ سے، پھپھو سے عیدی ملنی ہے، بھائی عید آ گئی ہے تو عیدی لینی ہے اب سب سے، تو انتظار ہوتا تھا، نئے نئے کپڑے پہنے، صبح صبح کپڑے پہن لیے، جی اب جانا ہے سب کے گھروں میں، پڑوسیوں کے گھر میں جا کے عیدی لینی ہے۔ پتی تھی نا، تو پھر ہم کیا کرتے تھے کہ اس کو شام کو یا 3-4 دن بعد اس کو نا وہ ایک گلک سا ملتا تھا، اس میں وہ جمع کرتے تھے، تو وہ پھر ہم اس کو توڑتے تھے، اس میں دیکھتے تھے بھائی کتنی عیدی ہو گئی ہے ہماری، اب دیکھیں گنے۔
تو کچھ ہمارے کالرز نے لکھا ہے اس پہ فیس بک پر کہ کشمیر کے واقعات ہیں اور آپ لوگ کھانا پکانے کی باتیں کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی بات کی مہمیت نے کہ جو بھی اچھے لمحے ہیں ان کو منانا چاہیے۔
مجھے سب گاتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے سن رہے ہیں، وہ شاید یہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ میرے دل میں کیا جذبہ ہے کشمیر کے لیے، تو وہ بنا جانے ایسے کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، مجھے لگتا ہے وہ صحیح نہیں رہتا کہ آپ کسی کو
جج کریں،
دل میں کیا ہے انٹینشنز، جی بالکل جج کریں، اس کے انٹینشنز اور جذبہ بنا جانے اس کو جج کریں، وہ بالکل صحیح نہیں ہوتا، وہ میچورٹی نہیں ہوتی۔
آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी ये शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। हमारे प्रोग्राम जहां रंग में बात करते हुए सियासी मुबसरीन ने पाकिस्तान की सियासत में इलेक्टेबल्स के किरदार को मुल्क सियासत के लिए ख़तरनाक करार दिया है। इस बारे में कमर अब्बास जाफरी ने यह रिपोर्ट तैयार की है।
डॉक्टर मुगसुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स की सियासत की तारीख बहुत पुरानी है और इस्टेब्लिशमेंट उन्हें फैसला कुन अनसर के तौर पर इस्तेमाल करती है। उनके अल्फाज,
अब जमाना ये है कि अब इलेक्टेबल्स वो हैं जो मफाद परस्ती की वजह से तो आते हैं, जाहिर उनका मकसद यही है, लेकिन इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट अब इन्हें डिसाइसिव फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करती है अनपार्लियामेंट की सूरत में अपनी मर्जी की हुकूमत बनाने में, तशकील देने में, इन लोगों को इस्तेमाल करने में, मन की मावरत हासिल करने में आसानी होती है। लिहाजा अब यह एक डिसाइसिव फैक्टर है कि कोई पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो दो तिहाई अक्सरियत हासिल कर सके। इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में ऐसी है, लिहाजा ये लोग जो हैं इनकी बड़ी अहमियत होगी जो एक फैसला कुन किरदार अदा करेंगे इस तरफ या उस तरफ।
उनका कहना था कि इसके मुल्की सियासत पर मनफी असरात पड़ते हैं। डॉक्टर मुगीसुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में उनके रोल को खत्म करने का तरीका सिर्फ ये है कि सियासी जमातें अपने निज़ाम को बेहतर बनाएं और वोटरों को बाशऊर बनाएं। मुमताज सियासी तजिया कार सलमान आबिद ने कहा कि पाकिस्तान में अब भी सियासत और जमहूरियत अपने इर्तकाई अमल के दौर से गुजर रही है। उनके अल्फाज,
देखिए बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान के अगर आप मजमूई तौर पर सियासी और जमहूरी निज़ाम का जायजा लें तो आपको अंदाजा होता है कि यहाँ अभी भी सियासत और जमहूरियत अपने इर्तकाई अमल से गुजर रही है। ना सियासी जमातें उस तरह से मजबूत हो सकी हैं और ना सियासी निज़ाम मजबूत हो चुका है, और यही वजह है कि जो पाकिस्तान में जो गैर जमहूरी निज़ाम रहा, फौजी हुक्मरानी रही, उसके नतीजे के तनाजुर में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो इलेक्टेबल्स हैं वो अपने लिए एक कलीदी हैसियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि एक जागीरदाराना निज़ाम के अंदर रहते हुए जहाँ फ्यूडल माइंडसेट हों, वहाँ जो फ्यूडल्स हैं या जो इलेक्टेबल्स हैं उन्होंने अपनी हैसियत को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है बरादरियों की बुनियाद पर और ट्राइब्स की बुनियाद के ऊपर और ख़ास तौर पर इलाकाइयत की बुनियाद के ऊपर, और ये अब पाकिस्तान की सियासी जमात के अंदर जो है ना नागजीर हो गए हैं। इनके बगैर इंतखाब जीतना जो है वो नामुमकिन है।
इलेक्टेबल्स के मुल्क की सियासत में रोल के हवाले से उनका कहना था,
ये जो इलेक्टेबल्स हैं ये आप हमें हमारे यहाँ तो इनको बड़े मनफी अंदाज में पेश किया जाता है, लेकिन इनका मुस्बत पहलू ये भी है, ये लोग अपने अंदर इतनी ताकत रखते हैं कि वो किसी भी पार्टी को जिताने की और हराने की सलाहियत रखते हैं, और इनका वोट बैंक भी मजबूत होता है और इलाके के अंदर इनका असल नफूस भी जो है जो सियासत से कंट्रोल है वो भी मजबूत होता है।
हमारे पास जाफरी, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
और पाकिस्तानी इंतखाबात में ख्वाजा सरा के अफराद के किरदार के बारे में एक रिपोर्ट इस्लामाबाद से नासिर महमूद की जबानी।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि ख्वाजा सरा बरादरी के साथ किसी भी तरह के इम्तियाजी सलूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अदालत उस्मा इस बरादरी को तमाम कानूनी सहूलतों की फराहमी के लिए कोशिश करेगी। उन्होंने ये रिमार्क्स पीर को लाहौर रजिस्ट्री में उस अजखुद नोटिस की समाअत के दौरान दिए जो ख्वाजा सरा बरादरी को कौमी शनाख्ती कार्ड के हसूल में मुश्किल की शिकायत पर उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते लिया था। चीफ जस्टिस ने इस ज़िम्न में एक कमेटी तश्कील देने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि वो इस मामले की खुद निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी की तश्कील की हिदायत पर इस बरादरी के सरगर्म कारकुनान ने मिलिया है। जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस की सदर बिंदिया राणा ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु में सुप्रीम कोर्ट के इकदाम को सराहते हुए कहा कि वो इस इकदाम से मुतमईन हैं, लेकिन शीमिल एसोसिएशन फॉर फंडामेंटल राइट्स के सदर नदीम कशिश इस पर तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहते हैं कि पहले तो इस बात का तायुन किया जाना ज़रूरी है कि कौन पैदाइशी और असल ख्वाजा सरा है और कौन किसी तिब्बी मरहले से गुजर कर इस बरादरी में शामिल हुआ।
पहले उसके ऊपर आइडेंटिटी के ऊपर वर्क किया जाए ताकि पता तो लगे कि किस तरीके से ख्वाजा सरा है। एक जो पैदाइशी ख्वाजा सरा है जो अल्लाह की तरफ से कुदरती पैदा होते हैं, इंटरसेक्स जिन्हें कहते हैं, तो ये लाजमी है कि हमें शनाख्ती कार्ड के अमल पे जाने से पहले इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए जो ये फैसला करे कि हु इज ख्वाजा सरा, डिक्लेयर करे, उसकी डेफिनेशन दे कि जो इस कैटेगरी में पूरे उतरते हैं मेडिकल टेस्ट हो, लाजमी मेडिकल टेस्ट ऐसा हो कि वो हारमोन्स का उसका टेस्ट हो, उसके हारमोन्स चेक किए जाएँ, अगर उसके अंदर फीमेल हारमोन्स ज़्यादा हैं तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है।
तहम बिंदिया राना इस बात से इत्तेफाक नहीं करती और इनका इस्तदलाल है कि ख्वाजा सरा अगर मर्द और औरतों की तरह कोई ऑपरेशन करा के जिस्म में अपनी मंशा से तिब्बी तब्दीलियां कराते हैं तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।
नकली ख्वाजा सरा तो तब बनेंगे ना कोई यहाँ अवार्ड मिल रहे हो, जो पे हमारे लोग तो मतलब वही जलील ख्वार हो रहे 2009 से लेके अभी तक क्या इज्जत मिली, जो पढ़े लिखे थे अभी कुछ चैनलों वालों ने उनको कोई किसी ने काम दे दिया, कोई मॉडल बन गई, जो पढ़े लिखे आए हमारे यंग जनरेशन कोई काम नहीं देता, वो जिस्म बेचते हैं, आए दिन रोडों पे कत्ल होते हैं, मारे जाते हैं।
ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए कानून भी मौजूद है लेकिन इसके बावजूद इन्हें नारवा मुआशरती सलूक के साथ साथ अपने हुकूक के हसूल के लिए भी दुश्वारियों का सामना रहता है। पीर को अजखुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार के ये रिमार्क्स भी सामने आए कि शनाख्ती कार्ड के हामिल ख्वाजा सराओं को वोट डालने की इजाज़त होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इस बरादरी को तमाम कानूनी सहूलतें फराहम करने की कोशिश करेगी। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
रूस में फुटबॉल के आलमी कप के मुकाबले शुरू हो चुके हैं और दुनिया भर से हज़ारों शायकीन इन मैचों को देखने के लिए जमा हैं। आलमी कप की गहमागहमी का आंखों देखा हाल मॉस्को से वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार हेनरी रिजवेल की रिपोर्ट के साथ इसी वर्ल्ड कप से जुड़े एक और पहलू के बारे में वॉशिंगटन से मरियामा डियालो की रिपोर्ट असद नज़ीर की ज़बानी।
रूस में फुटबॉल के आलमी कप के मैच जोर शोर से जारी हैं। इस खेल के मतवाले सारी दुनिया से ये मुकाबले देखने रूस पहुंचे हुए हैं। बास तो ऐसे हैं जो पहली बार रूस आए हैं और इनका जोश व खरोश दीदनी है। मास्को में आजकल जश्न का समा है। मुख्तलिफ अकवाम रंग व नस्ल के लोग अपने अपने अंदाज से इस माहौल से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। शायकीन के जज्बात की कुछ सौती झलकियां।
Everything is new for us. It's new culture.
People are very nice and it looks very nice.
O sea, mexicanos, latinoamericanos, europeos, asiáticos, todo el mundo unidos.
इन लोगों का कहना है कि ये सब कुछ हमारे लिए बहुत नया है। नई जबान, नई सकाफत, नया माहौल, यानी सब कुछ नया नया सा। एक का कहना है कि यहाँ हम सब एक हैं। अमरीकी, एशियाई, यूरोपी, अफ्रीकी सब फुटबॉल के शौकीन यहाँ जमा हुए हैं। रूस के मुकामी बाशिंदों के लिए भी ये सब कुछ बहुत नया है। इन्होंने खेलों का ऐसा मेला कभी पहले नहीं देखा था। एक रूसी खातून नतालिया का कहना है, नतालिया कह रही है कि यहाँ हर एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आ रहा है, बिल्कुल मेले का मंजर है। ये गैर मामूली माहौल है। नए साल की तकरीबात भी इसके सामने हेच हैं। सूडान से एक 12 साल लड़का अब्दुल जब्बार भी ये वर्ल्ड कप देखने आया है।
हेलो, वी आर हियर इन मॉस्को।
रूस में मुकीम नाइजीरिया के शहरी मुकाबला देखने वालों की मेज़बानी कर रहे हैं और इसके साथ ही ये अपनी टीम के बारे में भी बेहद पुरुम्मीद हैं। मॉस्को में मेट्रो ट्रेन इन दिनों बैन अल-अक़वामी रंग में ढल चुकी है। इसमें हर रंग और नस्ल का शहरी सवार है। रूस भी इन मेहमानों को अपनी सकाफत से रूशनास करा रहा है। हज़ारों रज़ाकार फुटबॉल के शायकीन को अपने मुल्क से मुतारिफ करा रहे हैं। दूसरी तरफ फुटबॉल के नौजवान खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप से ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं। वो एक रोशन मुस्तकबिल की तलाश में रूस आए हुए हैं, मगर यहाँ इनको वो पज़ीराई नहीं मिल रही है जिसकी इन्हें तवक्को थी। आइवरी कोस्ट के एक खिलाड़ी इस्माइल सोमाहोरो कहते हैं,
I had a manager at the start who told me that even though football is good in Africa, it's better to try your...
शुरू में मुझे मैनेजर ने बताया था कि यहाँ पर अफ्रीका के मुकाबले में ज़्यादा मौके मिलेंगे। उन्होंने कहा था कि यूरोप में खेलोगे तो ज़्यादा नाम और शोहरत कमाओगे और इसी तरह के इन्होंने बहुत से ख्वाब दिखाए थे। यही ख्यालात चंद और खिलाड़ियों के भी हैं, ख़ास तौर से अफ्रीकी खिलाड़ियों के, जो यहाँ आकर ज़्यादा मुतमईन नहीं हुए हैं। वैसे भी हर साल हज़ारों नौजवान अफ्रीकी खिलाड़ी अपने मुस्तकबिल की तलाश में यूरोप का सफ़र करते हैं, मगर कामयाबी सबके कदम नहीं चूमती। असद नज़ीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
600 से ज़्यादा जिंदा बचाने वाले तारकीन वतन को लेकर इटली के बैरी मुहाफिजों का एक इमदादी जहाज़ इतवार के रोज़ اسپین کے شہر ویلنسیا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ اس سے پہلے اسپین کی حکومت نے ان تارکین کو ملک میں داخلے کی اجازت دی تھی۔ ایکویریس نامی یہ جہاز، جس کا انتظام ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز تنظیم نے کیا تھا، جب ویلنسیا پہنچا تو ریڈ کراس کے 2300 سے زیادہ رضاکاروں اور انسانی ہمدردی کے کارکنوں نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ ان کارکنوں میں پولیس کے اہلکار، ڈاکٹرز اور مترجم شامل تھے۔ سرحدوں سے ماورا ڈاکٹروں کی اس تنظیم کا کہنا ہے کہ 26 ملکوں سے آنے والے ان تارکین میں بڑی تعداد سب سہارا افریقہ سے آئی ہے، لیکن اس میں پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے تارکین بھی شامل ہیں۔ اسپین ان افراد کو 45 دن کے لیے انسانی ہمدردی کی بنا پر قیام کی اجازت دے گا، جس کے بعد اسپین یا فرانس ان کی پناہ کی درخواستوں پر غور کریں گے۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی تنظیم اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز نے بتایا ہے کہ بلقان کے راستوں سے آنے والے تارکین کو بنیادی انسانی اشیاء کی ضرورت ہے اور وہ امداد کے مستحق ہیں۔ آئی ایف آر سی نے پیر کے روز کہا کہ 5600 سے زیادہ افراد جنوری کے آغاز سے اب تک بوزنیا اور ہرزیگووینا پہنچے ہیں، جبکہ سن 2017 کے پورے سال میں صرف 754 افراد آئے تھے۔ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کے ڈائریکٹر سائمن میزیری نے بتایا کہ تشویش یہ ہے کہ ان افراد کو مطلوبہ امداد نہیں مل رہی۔ میزیری نے کہا کہ ان کی تنظیم جس قدر ممکن ہو ان لوگوں کی مدد کر رہی ہے، لیکن بحران اس قدر پیچیدہ اور گھمبھیر ہے کہ مزید امداد کی فوری ضرورت ہے۔ اور پناہ گزینوں کے لیے دروازے کھلے رکھنے کی پالیسی پر جرمن چانسلر اینگلا مرخل کو اپنے سیاسی اتحادیوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سن 2015 میں مرخل کو اس بیان پر شہرت حاصل ہوئی تھی کہ جرمنی ان لوگوں کے لیے کھلا ہے جو جنگوں سے بھاگ کر بہتر زندگی کی تلاش میں یہاں آتے ہیں۔ اس کے بعد سے جرمنی نے لاکھوں پناہ گزینوں کو سیاسی پناہ کی اجازت دی تھی۔ اب بویریا کی قدامت پسند کرسچن سوشل یونین پارٹی، جو عشروں سے مرخل کی کرسچن ڈیموکریٹ کی اتحادی ہے، چاہتی ہے کہ جرمنی ملک کی سرحدوں سے کچھ پناہ گزینوں کو واپس بھیجے۔ سی ایس یو پارٹی پیر کے روز مرخل کو یہ ہدایت دینا چاہتی ہے کہ جرمنی ان تارکین کو قید کرنے کی پالیسی پر سختی کرے۔ اس اقدام سے سیاسی اتحاد بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
سامعین، ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ پاکستان میں کچھ ہندو لڑکیوں کو جبرن مسلمان کر کے ان کی شادی کروا دی جاتی ہے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی گل رخ نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہندو آباد ہیں۔ ایشین ہیومن رائٹ کمیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سالانہ تقریباً 1000 ہندو لڑکیوں کو جبری طور پر مسلمان کر کے ان کی شادیاں کرائی جاتی ہیں۔ اس قسم کے کیسز کی بیشتر اطلاعات صوبہ سندھ سے سننے میں آتی ہیں۔ حکومت سندھ نے 2016 میں اس سے متعلق ایک قانون پاس کیا تھا، جسے اقلیتوں کے تحفظ کا قانون کہا جاتا ہے، جبکہ سندھ اسمبلی نے 2015 میں جبرن تبدیلی مذہب کے خلاف قانون منظور کیا تھا۔ لڑکانہ سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو خاندان کی لڑکی کو کچھ عرصہ پہلے اغوا کیا گیا تھا۔ اس کے خاندان والوں کا موقف تھا کہ ان کا جبرن مذہب تبدیل کر کے ان کی شادی کرائی گئی۔ وہ لڑکی ابھی تک لاپتہ ہے۔ ان کے خاندان والوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب ہم مزید اس پر بات کرنا نہیں چاہتے۔ ہیومن رائٹ کمیشن پاکستان کے کونسل ممبر بدر سمرو کا کہنا ہے کہ حکومت آئے روز اس حوالے سے سیاسی بیان دیتے ہیں،
اور ہر روز نہیں کوئی نہ کوئی ایسی جماعت بنتی ہے جو ان کو پریشرائز کرتی ہے فورس کنورشن کے لیے۔ حکومت تو بار بار کوئی قانون بناتی ہے، کوئی بات کرتی ہے، وہ آلموسٹ سیاسی بیان ہوتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ان کی کوئی بچی بھلی مائنر ہو، 18 سال سے کم ہو، 16 سال سے کم ہو، اور وہ کسی طرح سے مسلمان ہو جاتی ہے، تو ایک طرف پورا وہ مسلمان سیاسی تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور دوسری طرف ان کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ جوڈیشری سے ریلیف نہیں ملتا۔ जो एक लीगल एथिक्स है कि भाई वो जो माइनर बच्चा है कम से कम उसको अपनी माँ से तो मिलाया जाए, वो अपॉर्चुनिटी भी उनको नहीं दी जाती। ये ऐसे केसेस बहुत सारे।
जब तक इससे मुतल्लिक कवानीन पर सही मानों में अमल दरामत नहीं होता, ये मसला गंभीर होता चला जाएगा।
ये इसका अभी तक कोई सदेबाब नहीं हो रहा, और लोग हमारे खुसूसन सियासतदान सियासी मसलतों को सामने रखते हुए उसका कोई सदेबाब नहीं कर रहे, इसलिए इशू रिजॉल्व जो है वो नहीं हो रहा, यूं का तूं खड़ा है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है।
जबकि दूसरी तरफ लाड़काना के कमिश्नर मोहम्मद अब्बास बलोच का कहना है कि ऐसा कोई वाकया लाड़काना में पेश नहीं आया।
अगर इस तरह का कुछ भी है तो लॉ है यहाँ पे कि जो भी एडल्ट वुमन है दे कैन डिसाइड इट देयर ओन, इवन अगर कोई मुसलमान भी है, लड़की अपनी मर्जी से कोई शादी करना चाहती है अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर, तो उसमें इस्लाम भी इनको अलाउ करता है कि वो अपनी राइट ऑफ जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं, कि उनको जो भी डिसाइड करना है अपना विल इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे बाकी ये मुझे नहीं है कि बाय फोर्स अगर कोई नॉन मुस्लिम को कन्वर्ट करता है तो दैट इज क्राइम, कि बाय फोर्स अगर किए तो उसके ऊपर हम उनके ऊपर कार्रवाई, उनको कानूनी जो भी है 11 लॉज में उनको बुक कर सकते।
जबकि सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले सागर के मुताबिक आज तक जो कुछ भी मीडिया पर नजर आता रहा है वो तस्वीर का एक रुख है।
जहाँ तक फोर्स कन्वर्शन का ताल्लुक है, उनके पीछे भी जो मेरे ख्याल है ऐसी चीजें रही हैं, और ये अक्सर जो केसेस फोर्स कन्वर्शन के है वो हमारे थर पार्कर के इलाके में है, थर जो हमारा डेजर्ट एरिया है, कि इन सब चीजों को एक तो एड्रेस करना जो है वो स्टेट का काम होता है, और जहाँ स्टेट नहीं पहुंच पाती तो वहाँ कुछ नॉन गवर्नमेंटल स्टेक होल्डर्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और लोगों की इन चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं।
हिंदू बरादरी समेत पाकिस्तान में अकलियती तबकों के बहुत से मसाइल हैं जो हुकूमत की पूरी तवज्जो के तालिब हैं। इस सारी सूरतहाल से ये बात सामने आती है कि इस किस्म के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। गुलरुख, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम है आपकी सेहत बेहद हाजिर खिदमत है। आज हम एक ऐसे मसले पर बात कर रहे हैं जो बढ़ती उम्र में बेशतर लोगों के लिए परेशानी का बायस रहता है, और ये मसला है वज़न में इजाफे का, जबकि इसमें उन लोगों का कसूर भी नहीं होता। अब साइंसदान कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसे हयातियाती मैकेनिज्म का पता चला लिया है जिसकी वजह से वज़न बढ़ने लगता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की जैसिका बर्मन की रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदान इसे दरमियानी उम्र की एक ऐसी हकीकत करार देते हैं जिसका कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया जा सकता। उम्र में इजाफे के साथ साथ आम तौर पर उन लोगों का वज़न भी बढ़ने लगता है जो ज़्यादा खाने से परहेज़ करते हैं। एंडोक्रिनियोलॉजिस्ट जे चंग सेहत के कौमी इदारे में दिल, फेफड़ों और खून के इमराज के इदारे में फरबही और बुढ़ापे की लेबॉर्ट्री के सरबराह हैं। उनका कहना है कि 20 से 50 साल की उम्र के दौरान औसतन 13 किलोग्राम वज़न बढ़ जाता है।
जे
चंग कहते हैं कि हमारे माशरे में दरमियानी उम्र में वज़न बढ़ने की वजह वर्जिश की कमी, अंदाज़े ज़िंदगी, कुव्वत इरादी और डिसिप्लिन के फुकदान को समझा जाता है, लेकिन जायज़ों से पता चलता है कि दरअसल एक ऐसा जीनियाती प्रोग्राम मौजूद है जो दरमियानी उम्र में हमारी सूरत हाल का तायुन करता है। जे चंग ने साइंसदानों की एक ऐसी टीम की क़यादत की जिसने DNA पी के नामी एक ऐसे मादे की मौजूदगी का पता चला लिया जो दरमियानी उम्र में ज़रूरत से ज़्यादा फाल हो जाता है और यूं हमारे वज़न में इजाफे का बायस बनता है।
It's like trying to accelerate with a foot on a brake. And what it does is it presents...
चंग कहते हैं कि इसकी मिसाल यूं समझ लें जैसे गाड़ी चलाते हुए ब्रेक लगाने के साथ साथ हम एक्सेलरेटर को भी दबा रहे हों। एक तरफ तो ये मादा हमारे पेट से चर्बी के इखराज को रोक देता है और दूसरी जानिब चर्बी को ख़त्म करने के अमल की राह में मज़ाहम हो जाता है। ये चंग वजाहत करते हैं कि DNA के नामी मादे का ज़रूरत से ज़्यादा फाल हो जाने का अमल हमारे खलियों के अंदर तोड़ फोड़ का बायस बनता है और ऐसे अज़ा को नुकसान पहुँचाता है जो न सिर्फ जिस्म को तवानाई फ्राहम करते हैं बल्कि साथ ही साथ चर्बी को ख़त्म करने का काम भी करते हैं। سیل میٹابولزم نامی رسالے میں شائع ہونے والے ایک پرچے میں چنگ اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ایسے مادے پر تجربہ کیا جس کی مدد سے چوہوں میں موٹاپے کا باعث بننے والے مادے کو روکا جا سکے۔ درمیانی عمر کے بندروں میں حیاتیاتی طریقہ کار دریافت کیا گیا، جس کے بعد تحقیق کاروں نے زیادہ عمر کے چوہوں کو ایسی خوراک دی جس میں چربی کا تناسب زیادہ تھا۔ آدھے چوہوں کو ڈی این اے پی کے کو فعال ہونے سے روکنے والا مادہ بھی دیا گیا، جبکہ آدھے چوہوں کی خوراک میں اس مادے کو شامل نہیں کیا گیا۔ چنگ بتاتے ہیں کہ جن چوہوں کا علاج کیا گیا ان کا وزن اس حد تک نہیں بڑھا جتنا ان کا جنہیں یہ مادہ فراہم نہیں کیا گیا تھا۔
They didn't gain as much weight, about 40% less weight, and they were protected against type 2
diabetes. یہ چنگ کہتے ہیں کہ وزن تقریباً 40% کم رہا اور وہ ذیابیطس 2 سے بھی محفوظ رہے۔ وہ دوسرے چوہوں کے مقابلے میں ٹریڈ مل پر بھی زیادہ دیر تک بھاگتے رہے۔ چنگ کہتے ہیں کہ انسانوں میں اس مادے کی جانچ کرنے سے پہلے جانوروں پر مزید تجربات کرنے کی ضرورت ہے، جس کے بعد تیار دوا کی منظوری میں بھی کافی وقت لگ سکتا ہے۔ بیچے جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
کھانے سے زیادہ فطری طور پر اور آسانی سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں، اور یہی وہ خیال تھا جس کے تحت ہر مسجد پر ٹاکو ٹرک منصوبہ شروع کیا گیا۔ لیکن ان ٹرکوں کے مالکان جنہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے صرف لوگوں کو مزیدار کھانا فراہم کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان کا مقصد دراصل لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والوں اور مسلمانوں کو متحد کرنا اور اس گھسے پٹے جارحانہ بیان بازیوں کے خلاف جد و جہد کرنا ہے جو اکثر ان دنوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مزید رپورٹ دے رہے ہیں اسفر امام۔
جنوبی لاس انجلس میں لاطینی امریکہ اور افریقی ممالک سے تعلق رکھنے والے امریکیوں کی اکثریتی آبادی میں واقع ایک مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹاکو ٹرک کھڑا ہے، اور مسجد جانے والوں اور لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس میں مفت ٹاکو کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بین وائز کوئس اور ردا حمیدہ کا یہ ٹرک کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ بین کا خاندان میکسیکو سے تعلق رکھتا ہے جبکہ ردا فلسطین سے ہیں۔ دونوں 2015 میں ملے اور دونوں نے بڑی کمیونٹی کو، جنہیں امتیازی سلوک اور امیگریشن کے مسائل کا سامنا ہے، متحد کرنے کے لیے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹاکو ٹرک ایٹ ایوری ماسک، یا ہر مسجد پر ایک ٹاکو ٹرک کے شریک بانی ردا حمیدہ کہتی ہیں،
Whatever happens to an oppressed community will eventually happen to another oppressed community. And we're already struggling.
وہ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ ایک ستائے ہوئے کمیونٹی کے ساتھ ہوا وہی کچھ بالآخر دوسری کمیونٹی کے ساتھ بھی ہوگا۔ ہم پہلے ہی ان لوگوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں جو ہمیں پرسرار بنا کر پیش کرنے اور مایوسی کا شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ ٹاکو ٹرک ایٹ ایوری ماسک، یا ہر مسجد پر ایک ٹرک کی دوسری شریک بانی بین واز کوئز کہتی ہیں،
We face a lot of dehumanization every day, you know, as women, as again as doctor recipients, as people of color. So again, knowing other communities are going through the same thing.
وہ کہنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں، اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو ہم اس باہمی تعصب کو دور کر لیتے ہیں جو دوسروں نے ہم پر مسلط کیے۔ انہوں نے 2017 میں ٹاکو ٹرک کا یہ منصوبہ شروع کیا تھا۔ اس وقت سے اب تک 30,000 سے زائد ٹاکو تقسیم کر چکے ہیں اور 8,000 سے زائد لوگوں کو کھانا فراہم کیا ہے، لیکن ان کا ٹرک صرف کھانا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ کچھ فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کیلیفورنیا کے دارالحکومت اسکریمنٹو سے باجا کیلیفورنیا کے میکسیکو ریاست تک اپنا ٹرک چلایا اور نفرت اور نسلی تعصب کے خلاف پیغامات پھیلائے۔ ٹاکو ٹرک ہر مسجد پر کے بانی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ اسلامی اصولوں کے مطابق ان کا ٹاکو ٹرک حلال کھانا بناتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ تاریخی طور پر یہ ٹاکو مشرقی وسطی سے میکسیکو آیا تھا، جہاں اب بھی اسے شوارما کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ردا اور بین کہتی ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ثقافتی تفریق سے فرق نہیں پڑتا۔ انسانیت کو تقسیم کی بجائے متحد کرنے کے لیے بشمول ٹاکو کے قیام کے اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
افریقی ممالک کو دہشت گردی کا قلع قمع کرنے میں مدد دینے کے لیے امریکہ کے عزم کے ایک اور اظہار کے طور پر القاعدہ سے منسلک صومالیہ میں قائم دہشت گرد تنظیم حرکت شباب المجاہدین یا الشباب کے متعدد رہنماؤں کے بارے میں معلومات کی خاطر لاکھوں ڈالر کی انعامی رقم کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ یہ گروپ جسے سن 2008 سے ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، صومالیہ پر کنٹرول کے لیے اس ملکی حکومت سے برسر پیکار ہے، اور اس نے کینیا میں بھی کئی ایک حملے کیے ہیں۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں صومالی شہریوں، امن کے سرگرم کارکنوں، بین الاقوامی امدادی کارکنوں، صحافیوں اور شہریوں اور افریقی یونین کے امن کاروں کی موت کی بھی ذمہ دار ہے، جو علاقے میں استحکام اور خوشحالی کی بحالی میں مدد دے رہے ہیں۔ لڑائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کا درجہ دیے جانے کی کارروائی کے تحت امریکہ نے اس گروپ پر مالیاتی اور دوسری پابندیاں عائد کر دیں، جن سے املاک پر قطغن لگائی گئی ہے اور امریکی لوگوں کو اس کے ارکان کے ساتھ لین دین کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اب امریکہ ایسی اطلاع کے لیے انعامات کی پیشکش کر رہا ہے جس سے اس کے 5 رہنماؤں کا اتا پتہ معلوم ہونے میں مدد مل سکے۔ فواد محمد خلاف، جو صومالیہ اور سویڈن کی دوہری شہریت رکھتا ہے اور جو فواد شونگلے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور بشیر محمد محمود کے لیے، جو الشباب کا ایک کمانڈر ہے اور جس کے بارے میں خیال کیا گیا ہے کہ 1979 اور 1982 کے درمیان پیدا ہوا ہے، 50 لاکھ ڈالر کی انعامی رقم رکھی گئی ہے۔ الشباب کے میڈیا کے سربراہ عبداللہی یارے کا اتا پتہ بتانے پر 30 لاکھ ڈالر تک کے انعام کی پیشکش کی گئی ہے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام معتبر اطلاعات کی چھان بین کی جائے گی اور تمام مخبروں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاعات فراہم کرنے والوں کو نئی جگہ پر منتقل کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی کے بارے میں علم ہو تو قریب ترین امریکی سفارت خانے میں ریجنل سیکورٹی آفس سے رابطہ کریں۔ معلوماتی لائن www.revolvesforjustice.net پر یا اس ای میل پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ای میل کا پتہ ہے info@revolvesforjustice.net۔ شمالی امریکہ میں فون نمبر 1-800-877-3927 پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ فیس بک لائیو اور ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔ خالد حمید اجازت چاہتا ہے، اللہ حافظ۔